أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبة أمورنا خيرا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا انقلاب اسلامی ہی کے باعث میں موجودہ صورتحال صدارتی انتخابات کے بعد اشارہ کرتے ہیں ان حالات کی طرف جو اس وقت درپیش ہیں. وہاں پر انتخابات سے پہلے اشارہ کیا تھا کہ یہ صدارتی انتخابات ان کے لیے بھرپور تیاری تھی اور 4 سالہ تیاری. دوسرے لفظوں میں 2009 میں انتخابات ہوئے تھے ایران کے اندر, صدارتی انتخابات, جن میں کافی مسائل کھڑے ہوئے تھے. کچھ لوگ تھے جنہوں نے الیکشن میں حصہ لیا اور وہ شکست کھا گئے. اس کے بعد انہوں نے مخملی انقلاب کا راستہ اپنایا اور وہ بھی شکست کھا گیا, لیکن اس سے نقصان بہت ہوا. ایک بہت بڑا بحران اندر ایران کے اندر پیدا ہوا, جس میں انقلابی گروہ اندھڑے اور افراد تقسیم ہو گئے اور ایک رکابت ایسی پیدا ہوئی, اگرچہ اس کے اندر بیرونی ہاتھ بھی تھا, جسے پہلے بیان کیا ہے کہ اس کی وجوہات کیا تھیں, اس کے اسباب کیا تھے, داخلی اور خارجی عناصر. اس انتخاب سے عبرت لیتے ہوئے دونوں فریق نے بھرپور تیاری کی تھی اس الیکشن کے لیے. وہ لوگ جنہوں نے پچھلے الیکشن میں بلوا کیا تھا, اور دوسری طرف سے نظام و حکومت موجودہ, انہوں نے دونوں طرف سے بھرپور تیاری تھی کہ اس انتخابات میں ایسے حالات پیش نہ آئیں. کہ ہم نے الیکشن سے پہلے اشارہ کر دیا تھا ان مسائل کی طرف. انقلابی فورسز نے رہبر معظم کی قیادت و امامت میں, سرپرستی میں, ہر قسم کے ناخوشگوار واقعہ سے مقابلہ کرنے کے لیے اپنی پوری تیاری کی ہوئی تھی, ریہرسل کی ہوئی تھی, اور تاکہ کسی پہلو سے بھی یہ نہ ہو کہ غفلت ہو جائے یا کوتاہی ہو اور اس کے نتیجے میں وہی حالات پیش آئیں. الحمدللہ کوئی بلوا نہیں ہوا, لیکن درائین حال کافی مسائل پیش بھی آئے ہیں. فریق دوم نے بھی جیسا اشارہ کیا تھا کہ انہوں نے بھی اس الیکشن کے اوپر بہت زیادہ سرمایہ کاری کی ہوئی تھی 4 سال سے, ملک کے اندر بھی اور ملک کے باہر بھی. ملک کے اندر, ملک کے باہر جو صورتحال تھی وہ یہ کہ جو ان 2009 کے الیکشن ختم ہوئے اور آلات تھوڑے سے ان میں ٹھہراؤ آیا, فوراً ہی پابندیوں کا سلسلہ شروع ہوا. پابندیوں کی شدت شروع ہوئی عالمی اداروں کی طرف سے, یو این او کی طرف سے, امریکہ کی طرف سے, یورپی یونین کی طرف سے, اور جو روز بروز بڑھتا ہی گیا, وہ بھی ایک باقاعدہ پلاننگ کے تحت ہوا. ناگہان انہوں نے پابندیوں کا ہتھیار یک دفعہ نہیں استعمال کیا, بلکہ آہستہ آہستہ اسے بڑھاتے گئے اور تدریجن اس کمر شکن حالت تک پہنچایا اس کو. انہوں نے دباؤ بڑھاتے گئے, چونکہ پابندیوں سے وہ زیادہ نفسیاتی اثر لینا چاہتے تھے, جو کسی حد تک کامیاب ہو گئے, لے لیا انہوں نے. ابتدا میں انہوں نے پابندیوں کے ذریعے سے جو مین شاہراہیں ہوتی ہیں مملکت چلانے کے لیے, ان کو مسدود کیا, بند کیا انہوں نے یا تنگ کیا, اور آہستہ آہستہ ان شاہراہوں کو بند کر دیا. جس طرح تجارت کی شاہراہ ہوتی ہے اسے مشکل میں بنا دیا, ڈپلومیسی کی شاہراہ کو, اور عالمی ادارے اور دیگر مسائل کافی بہانہ بنایا. ایران کا ایٹمی پلان, کے چونکہ ایران چاہتا ہے ایٹمی توانائی حاصل کرنا, اور اس کو بہانہ قرار دے کر انہوں نے یہ دباؤ ڈالا، جبکہ مقصود اس الیکشن پر اثر انداز ہونا تھا کہ اس میں کسی حد تک ان کو پابندیوں کی وجہ سے کامیابی ہوئی ہے. پابندیوں نے اپنا اثر دکھایا اور ایران کے اندر گزشتہ 2 سال سے کم از کم شدت کی مہنگائی، اور وہ بھی روز بروز بڑھتی ہی گئی، روزانہ کی بنیاد پر مہنگائی میں اضافہ ہوا تھا. یعنی لوگ صبح جب اٹھتے ہیں تو انہیں معلوم نہیں ہوتا کہ اب کتنی قیمتیں بڑھی ہوں گی، یا مثلا صبح آتے ہیں بازار میں، شام کو پھر ایک دفعہ وہی چیز خریدنے آئیں تو انہیں یقین نہیں ہوتا کہ یہ صبح والی قیمت پر ہی ملے گی، ممکن ہے شام کو اس کی قیمت میں فرق پڑ جائے یا یقیناً فرق پڑ جائے، اور ایسے ہی ہوتا تھا. خوب اس طرح بے یقینی کی کیفیت اور مہنگائی، اور دوسری طرف سے چونکہ تجارت پر بھی پابندی ہے لہذا اشیاء کی کمی بھی تھی، جس طرح دواؤں میں کمی محسوس ہوئی شدید طریقے سے، اور دواؤں کی راشن بندی شروع ہوئی. وہ دوائیں جو عام میڈیکل سٹوروں پہ دستیاب تھیں اب وہ کوٹا سسٹم کے تحت یا راشن بندی کے طور پر دی جاتی تھیں. اس سے عوامی حلقے بہت دباؤ میں آ جاتے ہیں. اگرچہ انقلابی ایرانی ملت انقلابی ہیں اور بہت بڑے بڑے بحرانوں سے نبرد آزما ہو چکے ہیں، اور ان کے اندر ان پابندیوں اور ان سختیوں کو برداشت کرنے کی قوت ہے، تمرین ہے، مشق کی ہوئی ہے انہوں نے، ان کے لیے نئی نہیں ہیں یہ چیزیں، لیکن درعین حال اس دوران ایسی نسل بھی پیدا ہوئی ہے جنہوں نے کوئی سختی نہیں دیکھی تھی انقلاب کے حوالے سے. نئی نسل، جوان نسل یا نوجوان نسل، یہ ایسے ہی ہیں جیسے ہمارے ملک میں جوان و نوجوان ہیں. چونکہ روز بروز جو نسل نئی آتی ہے وہ سابقہ نسلوں کی نسبت سہولیات میں زیادہ ہوتی ہے، آلات اس طرح سے ہیں یا کہیں ترقی اس طرح سے ہے وسائل کی کہ ہر نسل کو نئے زندگی کی سہولتیں مہیا ہیں، وہ میسر ہیں اور ان کے خوگر ہو چکے ہیں. مثلا ہر آدمی کے پاس موبائل ہے، موبائل فون ہے. اب پابندی کی وجہ سے ناگہان یہ سہولت ان کی ختم ہو جائے. جب موبائل نہیں تھا کسی کو بھی کوئی احساس نہیں تھا محرومیت کا کہ ہمارے پاس موبائل نہیں ہے. کچھ عرصہ استعمال کر کے پھر اسے ختم کر دیں، جس طرح یہاں آپ کے ساتھ ہوا ہے، سب کو بہت احساس ہوتا ہے کہ یہ موبائل سے محروم ہیں ہم. ایک بہت بڑی مثلا سہولت تھی جو ہماری ختم ہو گئی. جب تھی نہیں تو کسی کو احساس نہیں ہوتا. نئی نسل پوری دنیا میں ایک ہی قانون کے تحت آ رہی ہے، ہر نئی نسل پہلی نسل کی نسبت زیادہ مرفع ہے، زیادہ سہل انگار ہے، زیادہ سہولت پسند ہے، چونکہ سہولیات زیادہ اس کو مہیا ہوتی ہیں، میسر آتی ہیں. مثلا آپ کے والدین جب آپ کی عمر میں تھے تو اتنی سہولیات میں نہیں تھے جتنی سہولیات میں آپ ہیں. آپ کی اولادیں آپ سے بھی زیادہ سہولیات میں ہوں گی، وہ زیادہ مرفع ہوں گی، اور ان کی نسل آگے مزید ایک ارتقاء ہے مادی وسائل کے لحاظ سے کہ ان کو بہتر سہولیات مل رہی ہیں. وہ سہولیات انسان کو آمادگی ختم کر دیتی ہیں. ایک مسلمات میں سے ہے آسائش، آرام، سہولت. جتنی زیادہ ہو آمادگی انسان کے اندر ذہنی و جسمانی اتنی کم ہو جاتی ہے، اور آمادگی بڑھانے کے لیے سہولتوں کو تھوڑا سا محدود کیا جاتا ہے تاکہ آمادگی انسان کے اندر رہے. مثلا بہت ہی اچھے مرفع خاندان کا اگر بچہ بھی ہو اور اس کے اندر کھیل کے حوالے سے آمادگی پیدا کریں، اس کو ایک اچھا فٹ بالسٹ بنانا چاہتے ہیں آپ یا کرکٹر بنانا چاہتے ہیں، کسی ارب پتی کا بیٹا ہے تو اسے بھی آپ کو دوڑانا ضرور پڑے گا. بے شک وہ گھر میں مثلا کروڑوں روپے مالیت کی کار پہ بیٹھتا ہے اور کمرے اے سی کمرے ہیں اور گھر میں اس کو نوکر اٹھا کے واش روم لے جاتے ہیں مثلا سارا کام کرتے ہیں، لیکن اگر اس کو کرکٹر بننا ہے تو اسے خود ہی پریکٹس کرنی پڑے گی، پسینہ نکالنا پڑے گا، دوڑنا پڑے گا، بدن کی جسمانی فٹنس اس کو اپنے اندر، یعنی وہ آرام چھوڑنا پڑے گا، پسینہ گرمی اس میں آنا پڑے گا اس کو. جنگی آمادگی اگر فوج میں جانا چاہتا ہے اسے وہ ساری سہولتیں چھڑوا کے اسے بیرکوں میں اور کھیتوں میں اور جنگلوں میں اسے سکیمیں اور مشقیں کرنی پڑیں گی. اور اسی طرح جس شعبے میں بھی آپ چاہتے ہیں آمادگی پیدا کرنا، سہولتیں ترک کرنا پڑتی ہیں، جمع نہیں ہو سکتی سہولتیں اور آمادگی، آپس میں اکٹھے نہیں ہو سکتے، چونکہ نئی نسل زیادہ سہولت یافتہ ہے، ورفعہ یافتہ ہے، مرفعہ ہے، آمادگی کا درجہ بھی تدریجاً کم ہوتا جاتا ہے، مگر وہ لوگ جنہوں نے سہولتوں کے اندر ہی اپنے آپ کو آمادہ رکھنے کے لیے ایک منظم منصوبہ بندی کی ہوئی ہے، جس طرح ہوتے ہیں لوگ، آپ دیکھیں بہت سارے مرفعہ لوگ بھی شام کو پارکوں میں چہل قدمی کر رہے ہوتے ہیں، کچھ دوڑ رہے ہوتے ہیں، کچھ کوہ پیمائی کر رہے ہوتے ہیں، کچھ سوئمنگ کر رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو سختیوں میں ڈالتے ہیں تاکہ فٹ رہیں وہ. اسی طرح نئی نسل میں کچھ لوگ متوجہ ہیں کہ ہمیں اپنے نظام کو، انقلاب کو، ملک کو، مملکت کو اس پر دشمن دنیا کے اندر بچانے کے لیے اپنے اندر آمادگی رکھنے کی ضرورت ہے، لیکن عمومی حالت یہ نہیں ہے. اس وقت ایران میں بالخصوص نئی نسل بہت ہی پرتوقع نسل ہے، وہ بالکل ہی الگ تھلگ قسم کی ذہنیت ہوتی ہے ان کی. جیسے پاکستان میں اگر کسی جوان کو شادی کرنی ہو تو وہ ماں باپ سے کہتا ہے یا کسی دوست رشتہ دار کو کہتا ہے، ایران میں کسی کو شادی کرنی ہو تو وہ حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ مجھے شادی کرائے، اور حکومت کو ایک بلیم یہ دیتے ہیں کہ شادیاں نہیں کراتے لوگوں کی، جوانوں کی مثلا، یہ بھی حکومت سے مطالبات ہیں ان کے سارے. نئی نسل اس آمادگی کے ساتھ نہیں ہیں جو آمادگی سابقہ جنگ دیدہ لوگوں نے، جنہوں نے جنگیں لڑی ہیں، جنہوں نے انقلاب برپا کیا ہے، ان جتنی آمادگی ظاہر ہے ان کے اندر نہیں تھی. نتیجہ یہ ہوا کہ پابندیوں نے جو دباؤ بڑھایا، کمر شکن دباؤ بڑھایا، اور زندگی کے تمام پہلوؤں کو اس نے متاثر کیا. مثلا گاڑیاں ناگہان مہنگی ہو گئیں، پٹرول مہنگا ہو گیا، اور روزمرہ کے استعمال کی، گھریلو استعمال کی چیزیں مہنگی ہو گئیں، رفا فلاں کی چیزیں مہنگی ہو گئیں، بعض کم پڑ گئیں. اب ایک طرف سے ایک مہلت ملی جس کے اندر انہیں رفا و آسائش کی عادت بھی ہو گئی، اور ناگہان پابندیوں کی وجہ سے ان میں محدودیت بھی آئی ہے، یہاں سختی پیدا ہوئی. اس وقت مہنگائی بہت اوج پر ہے، کرنسی ان کی ڈاؤن ہو کے بالکل صفر تک جا پہنچی ہے، بے قیمت ہو گئی ہے، پوری دنیا میں شاید دوسرے نمبر پر ہے کم قیمت کے لحاظ سے ایرانی کرنسی. یہ پابندیوں نے اثر دکھایا، جس میں ایک یہ کام ہوا. دوسری طرف سے موجودہ حکومت احمدی نژاد کی، اسے اپنے دوسرے دورانیے میں، چونکہ انہوں نے دو صدارتی دور گزارے ہیں، ایک پہلا صدارتی دور انہوں نے گزارا ہے 2009 تک، 2005 سے 2009 تک، اور دوسرا 2009 سے 2013 تک. یہ دوسرا دور جو ان کا گزرا ہے 2009 سے 2013 تک، اس میں بہت ہی پرآشوب دور حکومت کے حوالے سے رہا ہے، یعنی حکومت اندرونی کشمکش کا شکار ہو گئی ہے، اور بہت سارے ایسے مسائل جو حکومت سے شاید نہ ہوتے تو بہتر یہ لوگ کام کر سکتے تھے وہ پیش آئے، سکینڈل بنے، مسائل بنے، آپس میں جھگڑے بنے، گروپ بنے، ٹینشن بنی، اور وہ پبلک میں منتقل ہوئی، پبلک کے سامنے بہت ساری چیزیں آئیں. ان چیزوں نے مثلا ایک نمونے کے طور پر، ایک جو وہاں بہت عجیب و غریب، شاید دنیا میں نادر کام ہوا ایران میں، وہ یہ کہ پارلیمنٹ کے اندر، پارلیمنٹ کے باقاعدہ رسمی سرکاری اجلاس میں، پریزیڈنٹ نے، صدر احمدی نژاد نے، پارلیمنٹ کے اسپیکر کے بھائی کے بارے میں ایک خفیہ ریکارڈنگ کی ہوئی تھی، اس کی گفتگو، اور وہ ریکارڈنگ چلا کر انہوں نے پارلیمنٹ کے اجلاس میں سب کو سنائی کہ یہ پارلیمنٹ کا اسپیکر جو ہے اس کا بھائی یہ ہے. اب ادھر سے پارلیمنٹ کے اسپیکر کو غصہ آیا، اس نے اسی جگہ جھگڑا شروع کر دیا، جس طرح دو آدمی بازار میں لڑ پڑتے ہیں رکشے پہ، اس طرح صدر اور پارلیمنٹ کا اسپیکر آپس میں پارلیمنٹ کے باقاعدہ اجلاس میں اس طرح کی بدمزگیاں پورے 4 سال کے دوران رہی ہیں چھوٹی بڑی، ظاہر ہے عوام پر ان کا اثر ہوتا ہے، اور یہ بھی باقاعدہ پلان تھیں، ان کے لیے بھی منصوبہ بندی کی ہوئی تھی، یعنی یہ نہیں تھا کہ اتفاقات تھے. بعض عناصر ہوتے ہیں جیسے مطبوعات ہیں، وہ یہ کام کرتی ہیں کسی انسان کو مشتعل کرنا، کسی انسان کو اتنا تنگ کرنا کہ وہ یہاں تک اتر آئے. آپ مثلا روز کسی کو چھیڑیں، روز مذاق اڑائیں، روز تانہ دیں، ایک دن وہ کتنا ہی شریف نجیب آدمی ہو، ایک دن تنگ آ کے وہ بفر کے کوئی ایسی نامعقول حرکت کر جاتا ہے جو بعد میں مشکل بن جاتی ہے بڑی. یہ کام کرتے رہے، اشتعال انگیزیاں ہوتی رہیں، باقاعدہ چونکہ ایک پری پلاننگ تھی، سوچا گیا تھا کہ کیا کرنا ہے مجموعی طور پر. یہ ایک طرف سے مسائل پیش آئے، اور مطبوعات نے اس کو رنگ دیا، جو رہبر معظم بار بار جس خطرے کی طرف اشارہ کرتے تھے کہ مجموعی طور پر یہی گروہ جو اندر موجود تھا اور باہر، انہوں نے حکومت کو و نظام کو ناکارا و ناکام ثابت کرنے کے لیے بہت ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ یہ تاثر دیں لوگوں کو کہ ناکام ہیں. یہ ناکام نہ بھی ہو اور کسی کے ناکامی کے چرچے ہو جائیں تو وہ کہتے ہیں بد سے بدنام برا. مثلاً ایک حکومت ناکام نہیں ہے لیکن اس کے بارے میں پروپیگنڈا شروع ہو جائے کہ یہ ناکام ترین حکومت ہے، لوگ سوچتے نہیں ہیں، لوگ بھی کہتے ہیں یہ ناکام ہے. وہی خرب رفت کی طرح ہے کہ جو لوگ گا رہے ہیں وہ بھی گانا شروع کر دیتے ہیں. ایوب خان کے بارے میں ہے، صدر ایوب پاکستان میں جو پہلا مارشل لا ایڈمنسٹریٹر گزرا تھا، جس نے 10 سال حکومت کی، باقاعدہ فوج کو چسکا جس نے ڈالا سیاست کا، اقتدار کا. یہ فوجی جرنیل فیلڈ مارشل 10 سال حکومت کرنے کے بعد اس کے خلاف احتجاج شروع ہوا تھا پاکستان میں، اور وہ جو پاکستانیوں کا ایک مخصوص طریقہ ہوتا ہے تبرع کرنے کا اور احتجاج کرنے کا، مثلا مذہبی طبقہ ہے، شیعہ ہیں تو بے شمار ہر بات پر بے شمار کرتے ہیں، سننے سے پہلے ہی بے شمار. سیاسی بھی اسی طرح وہ ہائے ہائے کرتے ہیں بہت، آج کل کم ہو گیا لیکن پہلے زمانوں میں جب بھی ایک مشہور طریقہ تھا ان کا، روڈ پہ نکلتے تھے ہائے ہائے کرتے رہتے تھے، مثلا کسی حکومت کے خلاف فلاں کتا ہائے ہائے، یہ ان کا نعرہ تھا اس زمانے میں. یہ نعرہ سیاسیوں نے اور ان لوگوں نے عام کیا ہوا تھا، یا اسٹوڈنٹ تنظیموں نے. اس وقت کالجوں یونیورسٹیوں میں اسٹوڈنٹ یونین ہوتی تھی، جو بعد میں ضیاء الحق نے پابندی لگا دی. یہ یونینز، انہوں نے ایجوٹیشن شروع کی اور ہر جگہ گلی گلی ایوب کے جو مخالفین تھے وہ دیواروں پر بھی لکھتے تھے اور جلسے جلوس بھی کرتے تھے کہ مثلا ایوب کو تھا ہائے ہائے. ایوب کا چھوٹا سا پوتا تھا جو اس کے پریزیڈنٹ ہاؤس میں رہتا تھا اس کے ساتھ، تو ایک دن وہ چھوٹا سا پوتا، اس کا کوئی کپڑا اس نے لکڑی کے ساتھ باندھ کے، گھر کے اندر بچہ کھیل رہا ہے، کھیل ہے اس کا یہ، تو وہ جھنڈا بنا کے اس کا گھر کے اندر ہی، اور وہ بھی یہی کہتا خود ایوب خان کے پاس آیا کہ ایوب کتا ہائے ہائے. وہ سنتا تھا سب کو، اسے کیا معلوم تھا یہ میرے دادا کو کہہ رہے ہیں. وہ بچہ چھوٹا کھیلتا کھیلتا ایوب خان کے پاس آیا، اور اس وقت ایوب خان نے کہا کہ اب گنجائش ختم ہو گئی ہے میرے حکومت کرنے کی، کہ جب میرا پوتا گھر میں میرے یہ نعرے شروع ہو گئے ہیں تو وہ کنارہ کش ہو گیا، حکومت سے جدا ہو گیا، اور پھر اس کے بعد اگلے مسائل شروع ہوئے. اسی طرح جو بھی متہم ہو جائے، بدنام ہو جائے، جس کے خلاف سکینڈل بن جائیں، جس کے بارے میں چرچے ہو جائیں، لوگ مان لیتے ہیں، حتی ان کے اپنے نزدیک ترین افراد بھی مان لیتے ہیں کہ یقیناً ہوگا کوئی ایسا مسئلہ. یہ بہت کوشش کی انہوں نے، مثلا اس پچھلے سال ہی بی بی سی فارسی چینل شروع ہوا 24 گھنٹے کا، بی بی سی نے فارسی چینل، ابھی اردو چینل کے لیے انہوں نے، چونکہ فارسی چینل کا بہت کامیاب تجربہ رہا ہے ان کا، اب اردو چینل بی بی سی نے شروع کیا ہے، ابھی 2 گھنٹے کے لیے اس کی نشریات ہیں، اب اپنا چینل شروع کر کے ابھی تک پاکستان کے کسی چینل پر اپنی نشریات دے رہے ہیں، لیکن ان قریب وہ اپنا مستقل چینل لانچ کرنے والے ہیں. چونکہ اس بی بی سی چینل نے بہت زیادہ کردار ادا کیا، پیسے کی مدد سے جتنے بھی لوگ تھے ان کو اجرت پہ لے کر اور ان کے ذریعے سے پروپوگنڈا کیا. غرض یہ کہ عوام کو یہ تاثر دیا کہ ایک تو حکومت کے اندر مسائل تھے، جس طرح اشارہ کیا کہ اس طرح کے ایک طرف سے پابندیاں، ایک طرف سے سختیاں، ایک طرف سے مشکلات اقتصادی، مالی، روزمرہ زندگی کی، اور کرنسی کا ڈاؤن ہو جانا، کاروبار ماند پڑ جانا، نقصان، مالی خسارہ، خصوصاً بہت چلے ہوئے کاروبار جب ایک دم مشکل کا شکار ہو جائیں تو بہت ان کو شاک پہنچتا ہے. چار سال اسی دن کے لیے انہوں نے بھرپور آمادگی ظاہر کی، اور آخر میں الیکشن جب ہوا تو یہ صورتحال جو پیش آ چکی تھی، یعنی ایران ایک بحران، ایک مخمصے اور ایک مشکل میں ڈال دیا گیا ہے، اور الیکشن کے اندر اب نجات دہندہ پہلے سے بنا کے رکھا ہوا تھا انہوں نے کہ ہم یہ حالات پیدا کریں گے بحران، اور پھر اس بحران سے نجات دینے والی شخصیت بھی تیار کی ہوئی تھی، اور وہ شخصیت آئے گی، آ کر انہیں نجات دے گی. اور وہ رفسنجانی صاحب تھے جو انہوں نے نجات دہندہ کے طور پر آمادہ کیے ہوئے تھے. رفسنجانی صاحب احمدی نجات سے شکست کھا چکے تھے پہلے الیکشن میں، اور دوسرے الیکشن میں ان کے حمایت یافتہ کینڈیڈیٹ شکست کھا چکے تھے. یعنی دو دفعہ درحقیقت رفسنجانی صاحب نے شکست کھائی احمدی نجات سے الیکشن میں. پہلی دفعہ خود الیکشن ہارے ہیں، دوسری دفعہ ان کے حمایت یافتہ کینڈیڈیٹ میر حسین موسوی اور کروبی اور دوسرے یہ لوگ ہارے ہیں، جس کے بعد بلوے اور دھاندلی کا الزام لگا اور مسائل. رفسنجانی صاحب کو یہ رہبر معظم نے جمعے کے خطبے میں بھی فرمایا تھا کہ ایک نزاع رفسنجانی صاحب اور احمدی نژاد میں ہے، اور رفسنجانی صاحب بالکل قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے احمدی نژاد کی حکومت کو، ہر قیمت پر اسے ختم کرنا چاہتے تھے. رہبر معظم کی حمایت حاصل تھی ان کو، اور رفسنجانی صاحب حامی نہیں تھے، لہذا ایک کشمکش چلتی رہی، اور آہستہ آہستہ رفسنجانی صاحب ایک اپوزیشن میں تبدیل ہو گئے حکومت کے. بظاہر احمدی نژاد تھے لیکن در پردہ رہبر معظم کے مقابلے میں کھل کے نہیں آئے. اخباری بیان بڑا اچھا دیتے ہیں وہ کہ جو رہبر کہیں گے میں ان کے تابع ہوں، میں رہبر کا دیرینہ دوست ہوں، میں فلاں ہوں. چونکہ بہت ماہر سیاستدان ہیں، منجا ہوا رفسنجانی صاحب اس وقت دنیا کے جو بہت ہی گھاگ سیاستدان جن کو کہتے ہیں نا، ان میں سے ایک ہیں. بلکہ ان کا نام ایران کے اندر جو تنزیہ نام ہے ان کا، بعض تنزیہ کہتے ہیں اور بعض ان کو تعریف کے طور پر کہتے ہیں. چند سیاستدان دنیا میں ایسے ہیں جنہوں نے تدبیر میں اور پلاننگ میں یا مسائل میں، سیاسی مسائل میں اپنا نام بنایا ہے، بڑا نام پیدا کیا ہے، کچھ ڈپلومیٹ اور کچھ حکمران. حکمرانوں میں ایک بہت بڑا نام، کامیاب ترین سیاستدان جس کو کہا جاتا ہے، وہ ہے ونسٹن چرچل، برطانیہ کا وزیر اعظم جو رہا ہے دوسری جنگ کے زمانے میں، جس نے تباہ شدہ برطانیہ کو بچایا، یعنی ایک قسم کا، یا یوں کہیں کہ جرمنی کے مقابلے میں جنگ جیتنے میں اس کا بڑا کردار تھا. چرچل کا ذہین تھا، بہت بلا کا ذہین تھا، اور مسلمانوں کا بہت بڑا دشمن. اسی کے بارے میں کہ اس نے پارلیمنٹ کے اجلاس میں قرآن لہرا کر کہا تھا کہ یہ کتاب جب تک ہے اس وقت تک ہم اپنے منصوبوں میں کامیاب نہیں ہو سکتے. حد درجہ ذہین انسان، حد درجہ تیز انسان، شیطانی اس کے اندر سیاست کی طاقت انتہائی زیادہ تھی، منصوبے بناتا تھا، بہت ہی حاضر جواب اور موفق اپنے نظام حکومت کے لیے. رفسنجانی صاحب کو چرچل کہا جاتا تھا، ایران کا چرچل ہیں یہ، اور ان کا نام ہی پڑ گیا تھا، تنزیہ نام آیت اللہ چرچل، یہ تنزیہ طور پر لکھنا بھی شروع ہو گیا تھا کہ ان کو آیت اللہ چرچل کہتے تھے. یعنی بہت ذہین سیاستدان ہیں، بہت ہی گاہک سیاستدان، منجا ہوا سیاستدان ہیں، جو جوڑ توڑ جانتا ہے اور سیاسی معاملات کر لیتا ہے، حل کر لیتا ہے. اور حقیقت یہی ہے کہ بہت ہی پختہ سیاست دان ہیں آغائے رفسنجانی، انقلاب سے پہلے سیاست میں آئے تھے جوانی میں ہی، اور ابھی 80 سال کی عمر میں جا پہنچے ہیں. تو ظاہر ہے دن بدن انسان جب وہ بھی ایران جیسے ملک میں سیاست کرے، اور جیسا پہلے کہا تھا کہ یہ ان کی ایک صلاحیتیں ہیں، لیکن دوسری طرف سے ان کی خامی یہ ہے کہ وہ اس معنی میں کہ مثلا اسلام یا انقلاب یا نظام ولایت فقیہ یا تشیع یا امامت، یہ چیزیں اتنی اہمیت نہیں رکھتی ان کے لیے. ان کے لیے بہت چیزیں جو اہمیت رکھتی ہیں، وہ ایک کہ وہ خود بہت بڑے دنیا کے مانے ہوئے سیاستدان ہوں، کامیاب، دنیا یاد کرے ان کو چرچل کی طرح، گنیز بک میں نام آ جائے، ہیروز میں ان کا نام آ جائے کہ یہ بحران حل کرنے والی شخصیت ہے، یہ بڑی پنچایتی شخصیت ہے، عالمی اثر رسوخ والی شخصیت ہے. نام بنانا، تاریخ رقم کرنا کہ تاریخ میں ایک بڑا نام بنوں میں، یہ کمزوری ہے ایک انسان کی. اگرچہ تاریخ میں بڑے کام یہی لوگ کرتے ہیں جن کے اندر یہ خواہش ہو کہ ہم تاریخ میں بڑے نام سے، مہم جو جن کو کہا جاتا ہے نا، ماجراجو، یہ ماجراجو لوگ ہی اپنا نام پیدا کرتے ہیں. مثلا کھیلوں کی دنیوں میں بھی آپ دیکھیں تو سب سے بڑے نام یہ ماجراجو لوگوں کے ہیں. اسی طرح دوسرے کسی شعبے میں بھی جا کر دیکھیں تو ماجراجو لوگ ہی بڑے کام کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں. لیکن ان کے پیچھے جو محرک ہوتا ہے وہ صرف ذاتی ہوتا ہے کہ ہمارا نام بڑا ہو جائے. ممکن ہے یہ کسی خیانت کا حصہ نہ ہو، نہ خیانت کرنا چاہیں، نہ دشمنی کر رہی ہوں، لیکن ان کا ہم و غم صرف یہ ہوتا ہے کہ میں مانا جاؤں اپنی ذات اور برتر رہوں، مجھے ہیرو مانا جائے، مجھے سب سے بڑا شخصیت مانا جائے، مجھے رہبر سے بھی مافوق مانا جائے، اور ہر مشکل کا رائے حل سپرمین کی طرح مجھے مانا جائے. یہ کمزوری ہوتی ہے بعض لوگوں کی ان کے اندر. جب ایسے لوگ عموماً فداکار نہیں ہوتے، چونکہ اپنے آپ کو فدا کرنے میں انسان ہیرو نہیں بنتا، بلکہ پچھے بسا گمنام بھی ہو جاتا ہے، گم ہی ہو جاتا ہے. کتنے ایسے ہیرو رہے ہیں تاریخ میں جن کا نام ہی کوئی نہیں جانتا، در حقیقت وہ ہیں اصل اقدار کی خاطر جو لوگ اپنے آپ کو قربان کر دیتے ہیں، ایثار کرتے ہیں، جن کے اندر مردانگی ہے. مردانگی نام پیدا کرنے میں نہیں ہوتی، جو بسا مردانگی اپنا نام پیچھے رکھنے میں ہوتی ہے، اپنا نام گمنام رکھنے میں ہوتی ہے. گمنام رہنا بسا اوقات بہت بڑی مردانگی ہے کہ آپ، یہ اقدار کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے یہ مردانگی. اگر اقدار نہ ہوں، وہ فقط صلاحیتیں ہوں، وہ نمود پیدا کرتی ہیں، پھر قہرمان بننا، ہیرو بننا. آغائے رفسنجانی نے اتفاقاً ایک کتاب بھی لکھی ہے اسی طرح کی شخصیت کے بارے میں. آغائے رفسنجانی کی پسندیدہ شخصیت امیر کبیر ہے، انہوں نے خود کتاب بھی لکھی ہے کہ امیر کبیر یا قہرمان مبارزے با استعمار. قاجاری دور میں ایک وزیر اعظم رہا ہے امیر کبیر، محمد تقی قائم مقام فراہانی کے نام سے امیر کبیر اس کو کہتے ہیں، اس وقت وزیر اعظم تھا بادشاہ کا. اور یہ واقعاً یہ بھی اسی طرح کا آدمی تھا، کوئی اسلام سے یا معنویت سے، یا اس نے ایک تو اس کو ایران سے بہت محبت تھی، ایران پرست تھا، اور ایرانی غیرت و تعصب جس کو کہتے ہیں اس کے اندر تھی، ایران کی ترقی کا خواہاں تھا. اور ایران میں جو جدت آئی ہے، مثلا یونیورسٹیاں، کالج اور میڈیکل یا ٹیکنیکل کالج بنانا، یہ اسی نے شروع کیا تھا سارا. اسٹوڈنٹ بھیجے فرانس اور دیگر ممالک میں، وہاں سے ٹیچر منگوائی ایران کے اندر، تاکہ ایران بھی جدت کی طرف، مغرب کی طرف بڑھے اور ترقی کرے. یہ شخصیت آغائے رفسنجانی کو بہت پسند تھی، انقلاب سے پہلے ہی وہ اس طرح کی شخصیت کے پیروکار تھے. لیکن یہ جانتے تھے کہ امام خمینی، اس وقت امام خمینی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اور امام خمینی سے آگے نہیں بڑھا جا سکتا. لہذا یہ ولایت فقیہ ہو یا نہ ہو، بلکہ خود انہوں نے اپنی ایک کتاب میں لکھا بھی ہے کہ میں اصلا ولایت فقیہ کا حامی نہیں تھا، یہ شہید بہشتی نے اصرار کر کے ولایت فقیہ کا نظام منظور کروایا. یہ اس کے حامیوں میں سے یا مدافعین میں سے نہیں تھے. اپنی کتاب میں لکھا بھی ہے انہوں نے کہ جب اجلاس ہو رہا تھا قانون سازی کا، تو رفسنجانی صاحب نہیں تھے اس نظریے کے، ہم وہ کہتے تھے جمہوری ہونی چاہیے، ڈیموکریسی ہونی چاہیے، وہی سسٹم جو دنیا میں رائج ہے، بس یہی ہونا چاہیے. شہید بہشتی نے، شہید بہشتی ایثارگر انسان تھا، فداکار انسان تھا، اس لیے امام فرماتے تھے کہ یہ انقلاب و نظام یہ سب رہین خون بہشتی ہے، اور ایرانی عوام نے اس وقت ان کی شہادت کے بعد ایک بہت خوبصورت نعرہ بھی بنایا تھا جو 100% درست ترجمانی تھی اس ایثار کی جو شہید بہشتی نے کی تھی۔ شہید بہشتی، انہوں نے نعرہ یہ بنایا تھا کہ بہشتی بہشتی و خون خود نوشتی، استقلال آزادی جمہوریہ اسلام، یہ حقیقت تھی۔ اور امام کا یہ کہنا تھا کہ شہید بہشتی نے شہید ہو کر انقلاب کو بیمہ کر دیا ہے، انشورڈ کر دیا ہے، وہ زندگی میں مفید تر تھا، شہادت ان کی زندگی ہی کی طرح کام آئی انقلاب کے۔ یہ فداکار انسان تھے، انہیں ہیرو بننے کی نہیں تھی شہید بہشتی کے اندر، بلکہ قربانی دینے کا جذبہ حد درجہ تھا، اور آخرکار ہو گئے شہید بہشتی، قربان بھی ہو گئے اس پر۔ پہلے شخصیت شہید ہوئی شہید بہشتی کی، شہید بہشتی بھی بہت ظلم ہوئے، قم کے اندر طالب علموں نے شہید بہشتی کے خلاف جلوس نکالا، مرگ بار شہید بہشتی، اس شہید تو نہیں اس وقت تو بہشتی تھے، یعنی مردہ باد بہشتی، یہ ابا کبا والے طالب علموں نے جلوس نکالے، بنی صدر کے حامی تھے بعض لوگ اور شہید بہشتی کے مخالف، از جملہ خود امام خمینی کا پوتا حسین خمینی، شہید مصطفیٰ خمینی کا بیٹا، یہ بنی صدر کا حامی تھا اور شہید بہشتی کا مخالف، اور انہوں نے اور بہت سارے لوگ تھے، ابھی بھی ہیں بہت سارے جو بہشتی کے سخت مخالف تھے۔ ہم ایک بزرگوار کے پاس درس پڑھتے تھے، وہ درس کے دوران ہمیں پتہ چلا کہ یہ بھی بہت دشمن ہے شہید بہشتی کے، وہ دوران درس کنائے اور تانے ایسے لگاتے تھے شہید بہشتی کے خلاف، بہت مظلوم شخصیت تھی شہید بہشتی، ان کی شخصیت کو پہلے شہید کیا گیا۔ امام خمینی نے فرمایا تھا کہ بہشتی کی جو چیز امام فرماتے تھے مجھے افسوس ہے اور رلاتی ہے، وہ اس کی شہادت نہیں ہے، اس کی مظلومیت ہے، اور جب تک ایسے لوگ نہ ہوں شہید بہشتی جیسے، انقلاب مشکلات سے عبور نہیں کر سکتے، چونکہ کچھ لوگ انقلاب پر بیٹھ کر خود آگے بڑھ جاتے ہیں، انقلاب وہیں رہ جاتا ہے، اور کچھ لوگ اپنا کندھا انقلاب کو پیش کرتے ہیں، خود پیچھے رہ جاتے ہیں، انقلاب آگے بڑھا دیتے ہیں۔ یہ فرق ہوتا ہے دونوں قسم کے لوگوں میں، کہ جو انقلاب کو اور تحریک کو یا سسٹم کو سواری بنا لیں، گھوڑا بنا لیں اور اس کے اوپر بیٹھیں، پھر خود آگے چلے جائیں، گھوڑا وہیں چھوڑ دیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا، وہ خود گھوڑا بن جاتے ہیں سواری اور انقلاب کو نظام کو آگے لے کے جاتے ہیں۔ شہید بہشتی اس خصوصیت کی ہستی تھے، وہ ان کا یہ کہنا بھی تھا کہ ہمیں اقتدار نہیں چاہیے، ما شفتگان قدرت نیستیم، ما تشنگان قدرت نیستیم، ما شفتگان خدمتیم، نہیں ہم خدمت کرنا چاہتے ہیں، ہمیں اقتدار نہیں چاہیے۔ بارہا و بارہا شہید بہشتی قربان ہوئے، شہید ہوئے ہر ایک کے ہاتھوں، اور آخر میں مظلومیت کے ساتھ اس دھماکے میں منافقین نے مجاہدین خلق جو اس وقت عراق کے اندر ہیں، انہوں نے ان کو شہید کر دیا، اور بہت بڑی رکاوٹ بھی تھی شہید بہشتی، بہت سارے لوگوں کی راہوں میں وہ دیکھ رہے تھے کہ جب تک بہشتی ہے ہماری دال نہیں گلتی، اس لیے انہوں نے سب نے مل کر ان کو راستے سے ہٹایا دشمنوں نے۔ رفسنجانی صاحب ہیرو بننا ان کی خواہش قدیم سے تھی، اور انقلاب سے پہلے بھی وہ قہرمانانہ رول ادا کرنا چاہتے تھے، انقلاب کے دوران بھی اور بعد میں بھی اور ہر جگہ، وہ مثلا اپنے آپ کو انہوں نے جو حکومت جب کی تو اپنے عہد حکومت کا نام، جب صدر تھے تو اس کا نام سازندگی رکھا، یعنی تعمیر، ایران کی تعمیر کا دور، اور اپنے آپ کو سردار سازندگی مشہور کروایا، یعنی ایران کی ترقی کا رہبر، رہبر ترقی ایران، رہبر تعمیرات ایران، یعنی جنگ میں ایران تباہ ہوا ہے، انقلاب نے ایران کو ویران کر دیا ہے، ابھی یہ اس کو آباد کریں گے، تو ظاہر ہے آباد کرنے والے کا نام تاریخ میں رہتا ہے، باقی تاریخ اس کو اچھے الفاظ سے یاد کرتی ہے۔ یہ ان کی رجحانات تھے اندرونی، اس خواہش کا آدمی ظاہر ہے اس کے اندر ایک احساس برتری بھی پیدا ہو جاتا ہے کہ میرے جیسا کوئی بھی نہیں ہے، ہر ایک کو اپنے سے چھوٹا اور جونیئر سمجھتے ہیں۔ انہوں نے بالکل ذہنی طور پر تسلیم ہی نہیں کیا احمدی نژاد کی حکومت کو، کسی حد تک بھی ایک فیصد بھی تسلیم نہیں کیا، بالکل دور ہو گئے اور اسی وجہ سے منفی اقدامات کی طرف گئے۔ لیکن اس الیکشن کے لیے بھرپور تیاری تھی ان کی، اور وہ خود آئے، کینڈیڈیٹ بنے جنہیں ڈی کوالیفائیڈ کر دیا گیا۔ پھر یہ جو موجودہ الیکٹ ہوئے ہیں حسن روحانی، یہ ان کے پرانے ساتھی ہیں رفسنجانی صاحب کے، جہاں رفسنجانی صاحب تھے وہاں یہ ضرور تھے، یہ ان کے وفادار ترین انسانوں میں سے تھے اور ابھی بھی انہی کے ساتھ تھے۔ مجمع تشخیص مصلحت میں اسٹریٹجک اسٹڈیز جو انسٹیٹیوٹ ہے مجمع کا، اس کے یہ سربراہ ہیں، بہت ہی حساس ادارے کے، پہلے یہ ڈپلومیٹ رہ چکے ہیں اور پہلے اور بڑی بڑی پوسٹوں پر رہ چکے ہیں۔ اور ابھی عام تاثر یہی ہے کہ یہ رفسنجانی صاحب کے زیادہ قریب ہیں، رہبر سے اتنے قریب نہیں ہیں۔ لیکن جیسے اشارہ ہوا تھا کہ خوب دوسری ادھر سے تیاری تھی اس الیکشن کے لیے، پابندیاں لگانا، داخلی اندرونی طور پر خلفشار پیدا کرنا اور تفتیش لوگوں کے اندر، عوام کے اندر بڑھانا، یہ چار سال میں ہوا اور کامیابی سے ہوا یہ کام۔ لیکن دوسری طرف بھی تیاری تھی، انقلابی فورسز بھی اس دفعہ بہت ہوشیار اور بہت ہی ذمہ دارانہ انہوں نے بھی کردار ادا کیا، کسی شعبے میں غفلت نہیں دکھائی، سستی کوتاہی نہیں کی، اور جو انہوں نے سوچا اس کو بڑے اچھے انداز سے انہوں نے اس کو مقابلہ کیا۔ بارہا و بارہا انہوں نے ایسا قدم اٹھایا جس سے پہلے ہی کوئی ٹینشن کھڑی ہو جائے، بحران و بلوا پیدا ہو جائے الیکشن سے پہلے ہی، لیکن اس طرف جانے نہیں دیا، خصوصاً رہبر معظم کی تدبیر نے اس طرف مسئلے کو جانے ہی نہیں دیا۔ ان کو جو ووٹ ملے ہیں وہ ظاہر سی بات ہے کہ توقع بھی تھی، بہت سارے لوگوں کو توقع تھی یہ کہ یہ ہوگا، چونکہ جو حالات تھے، جو پابندیوں نے اثرات ڈالے ہوئے تھے، اور اس میں یہ جس انداز سے آئے، انہوں نے آ کر کہا میں پہلے مہینے میں ہی پابندیاں اٹھوا دوں گا، ایک مہینہ میں تو مذاکرات بھی نہیں ہو سکتے کسی عالمی سطح پر تاکہ پابندیاں اٹھیں، اگر ایک سال بھی کہتے کہ ایک سال کے اندر اندر پابندیاں اٹھ جائیں گی تو ایک سیاست کی دنیا میں معقول بات ہے۔ جس طرح بھی پاکستان میں بجلی کا بحران پیدا ہوا تو بڑی بڑی پارٹیاں، مثلا یہی پارٹی جس نے ابھی حکومت بنا لی ہے، انہوں نے 2 سال کا شاید وقت دیا ہے، مختلف ٹائم دیا انہوں نے کہ 2 سال کا، کہا کہ 2 سال میں ہم بجلی کے بحران پہ قابو پا لیں گے۔ بعض ایسی جماعتیں تھیں جنہوں نے 3 مہینے کا ہے کہ ہم 3 مہینے کے اندر پاکستان میں بجلی بحال کر دیں گے، اب ظاہر ہے کہ انہیں صرف بجلی کا سوئچ آف آن کرنا آتا ہے، باقی انہیں کچھ پتہ نہیں ہے کہ بجلی ہوتی کیا ہے، پیدا کیسے ہوتی ہے، اور اصل مشکل کہاں ہے۔ انہوں نے سمجھا صرف سوئچ آف ہے، عام حکومت میں آئیں گے آن کر دیں گے، سارے ملک میں بجلی آ جائے گی۔ انہوں نے 1 مہینے کا کہا ہے کہ 1 مہینے میں پابندیاں اٹھ جائیں گی، اور ابھی ایسے اثرات لگ رہے ہیں کہ شاید کچھ پابندیاں اٹھ جائیں، یعنی اس کا مطلب ہے پہلے سے طے ہے، یہ مذاکرات ہو چکے ہیں یا پلاننگ تھی کہ پہلے مہینے سے ہی اثرات ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ امیدیں بہت ہیں، عالمی سطح پر بہت خوشی کی لہر دوڑی ہے، جتنے مخالفین تھے انقلاب کے نظام ولایت فقیہ کے، ان کے اندر بہت ہی ایک امید پیدا ہو گئی ہے ان کے انتخاب ہونے سے۔ امریکہ بہت خوش ہوا، مبارکباد دی باقاعدہ، انہوں نے اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری نے باقاعدہ مبارکباد دی، تمام ممالک نے، برطانیہ نے، دوسروں نے، حالانکہ برطانیہ کے ساتھ ان کے سیاسی تعلقات ہی نہیں ہیں، سفارت خانے بند ہیں ایک دوسرے کے ملک میں، پھر بھی اس نے انہوں نے مبارکباد دی ان کو۔ جرمنی نے، فرانس نے، شاہ سعودی شہنشاہ نے پہلی دفعہ مبارکباد دیا ایرانی الیکشن پر، شاہ عبداللہ نے جو اکثر قومے میں رہتا ہے ابھی، وہ اس نے بھی باقاعدہ طور پر مبارکباد دی ہے، اور بہت سارے عرب سربراہوں نے مبارکباد دی ہے۔ بہت ایک خوشی کی لہر پوری دنیا میں، خصوصاً انقلاب دشمن اور نظام دشمن طاقتوں کے اندر بڑی امید پیدا ہوئی ہے، اور بیان بھی ایسا ہی دے رہے ہیں کہ اب ایران کے اندر اعتدال کا زمانہ شروع ہو گیا ہے، اب ایران کے اندر شدت پسندی ختم ہو جائے گی، اب ایران صحیح راہ پر چلے گا، یعنی اس کا مطلب ہے ابھی تک غلط راہ پر چل رہا تھا اور ابھی تک یوں تھا فلاں تھا، اس طرح کے میڈیا ماحول بنا رہا ہے اور بیان بازی ہو رہی ہے، یہ ایک طرف قضیہ۔ لیکن جیسے پہلے کہا تھا کہ چونکہ دوسری طرف بھی خاموشی بھی نہیں تھی اور سکوت بھی نہیں تھا اور غفلت بھی نہیں تھی، دوسری طرف بھی بھرپور آمادگی تھی، اور جس طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ مکر و مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، یہ تو ان کا مکر تھا، اب اللہ کا بھی مکر ہے جواب میں، اور اللہ کا مکر یہ نہیں ہوتا کہ ایک منصوبہ دشمن بناتے ہیں اور خدا ان کے مقابلے میں ایک اور منصوبہ بناتا ہے اور اللہ کا منصوبہ ان کے منصوبے پہ کامیاب ہو جاتا ہے، بلکہ اللہ کا مکر جو خیر الماکرین ہے، خدا کی تدبیر زیادہ کارگر ہے و زیادہ کارآمد، وہ اس وجہ سے کہ وہ دشمن کا بنایا ہوا منصوبہ ہی دشمن کے خلاف استعمال ہو جاتا ہے، وہ کنواں جو خود کھودتا ہے، جال بچھاتا ہے، اس میں خود ہی پھنس جاتا ہے، اور یہ ہے خیر الماکرین ہونا اللہ کا۔ خوب، ابھی آنے والے حالات بہت کچھ بتائیں گے صورتحال، ابھی تک جو منتخب صدر ہیں انہوں نے بیانات دیے ہیں، ایسے بیانات جن سے باہر کی دنیا کو خوش کرنے والے انہوں نے دیے ہیں بیانات، اپنی پہلی پریس کانفرنس میں بھی انہوں نے دیے ہیں اور ویسے انتخابی کمپین میں بھی انہوں نے یہ سگنل باہر بھیجے ہیں کہ ہم کریں گے یہ کام، لیکن در عین حال انہوں نے رہبر معظم کے جو ریڈ لائنز ہیں ان کو بھی محفوظ رکھا ہے، ایک بیان بھی ایسا نہیں دیا جیسے رہبری کے دائرے سے باہر جا رہے ہوں، قدم رکھ رہے ہوں، چونکہ اصل طاقت ایران کے اندر ولایت فقیہ ہے، ولی فقیہ ہے، سپریم پاور، ابھی چند ہفتے بعد تقریب ہوگی، لوگوں کے انتخاب کرنے سے وہ نہیں بنے صدر، ابھی تک کوئی اختیار نہیں ہے ان کو، انہوں نے 18 ملین ووٹ لے لیے ہیں 50% سے اوپر، تو اس سے بھی صرف منتخب ہوئے ہیں، اختیار ایک بھی نہیں ہے ان کے پاس، ابھی ایران کی کسی ٹیکسی کا بھی اختیار اس صدر کو نہیں ہے، کب ہوگا؟ جب رہبر ان کو تفویض کریں گے اختیار، ایک تقریب ہوگی جس میں سارے بڑے بڑے مسئولین آئیں گے حکومتی، اور ان کے اس تقریب کے اندر رہبر باقاعدہ شفاہن بھی اور قطباً بھی لکھ کر ان کو دیں گے کہ میری طرف سے، ولی امر مسلمین کی طرف سے، بحیثیت ولی فقی آپ کو حق ہے کہ مملکت کے امور میں یہ یہ اختیار ہیں آپ کو کہ آپ یہ کام کریں، آئین پر عمل کریں، یہ یہ اختیار، تفویض کرنے سے ان کو اختیار ملیں گے، الیکشن سے کوئی اختیار حاصل نہیں ہوا، یہ نامینیشن ہوئی ہے، اس سے اختیارات نہیں ملے، چوں کیوں؟ اس لیے کہ پبلک کے پاس تو نہیں ہے اختیارات، نظام اسلامی میں حاکم کے پاس اختیار ہیں، وہ حاکم جو الہی قانون کے تحت بنتا ہے نا، الیکشن سے بنتا ہے، اس لیے نامینیٹ پبلک نے کیا ہے ان کو، تفویض اختیارات رہبر کی طرف سے انہیں ملیں گے، اور یہ بات 100% طے ہے، مسلم ہے کہ جو خوشیاں منائی جا رہی ہیں دنیا میں اس حوالے سے کہ اب ایک ایسا شخص آیا ہے جو ممکن ہے دشمنان انقلاب کی منشا کے مطابق چلے، ایسے نہیں ہوگا، یہ طے ہے، اس میں شک و شبہ نہیں ہے۔ سب سے خطرناک صدر جو گزرا ہے، جس کا زمانہ بہت خطرناک تھا، وہ محمد خاتمی تھے، جس کے شر سے خدا نے انقلاب کو بچایا ہے، 8 سال اس شخص نے حکومت کی ہے اور وہ بھی کچھ نہیں کر سکے، انہیں خاتمی، چونکہ نام ان کا خاتمی ہے، یہ آیت اللہ خاتمی کے بیٹے ہیں، ان کے والد روح اللہ خاتمی ان کا نام ہے، امام خمینی کے بڑے دوست اور انقلابی رہنماؤں میں سے تھے، یہ ان کے فرزند ہیں، لیکن یہ لیبرل آدمی ہیں، خاتمی صاحب ان کا اعتقاد نہیں ہے اسلامی مسائل پر اور ان چیزوں پر، ابا کبا پہنتے ہیں، ابا سید ہیں، بہت ہی کروفر میں بھی رہتے ہیں، شیخ جس کو وہ کہتے ہیں اس میں فارسی میں، بارکیف اپنی خاص مزاج کے آدمی ہیں، لبرل سوچ کے آدمی ہیں، انہوں نے اپنی تقریر میں، صدارت کے زمانے میں تقریر میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر دین بھی آزادی کے مقابلے میں آیا تو دین کو بھی ختم کر دیں گے، یہ انہوں نے، یہ جملہ ہے ان کا، صدارت کے زمانے میں انہوں نے کہا تھا. بارکیف رہبر معظم کی ولایت و حکومت کے سائے میں خاتمی جیسی شخصیت بھی کچھ نہیں کر سکے، باوجود تمام کوششوں کے ہاتھ پاؤں مارنے کے، یہ سب سے خطرناک انسان تھا، چونکہ جس کا ایمان ہی نہیں تھا کسی چیز کے اوپر. عورتوں سے ہاتھ ملاتے تھے، ملک کے اندر بھی باہر بھی، مردوں کی طرح عورتوں سے بھی ملتے تھے، وہ مساوات کے قائل تھے. تصویریں ہیں، ابھی بھی ہیں ان کی تصویریں، نیٹ پر بھی ہیں، اور بہت سارے مسائل، معروف تھے یہ، اور چھپاتے بھی نہیں تھے، کھل کے سارے کام کرتے تھے یہ. لیکن یہ موجودہ صدر خوب، یہ الحمدللہ ہے، متدین آدمی ہیں، یعنی معتقد آدمی ہیں، لبرل نہیں ہیں ذہنی طور پر، انقلابی ہیں، اور اگرچہ رفسنجانی صاحب کے ساتھی ہیں، وہ وفادار ہیں، سب کچھ ہیں. رفسنجانی صاحب بھی اگر ان کو یہ یہ طے ہو جائے کہ انہوں نے ہیرو بننا ہی بننا ہے اور ان کے ہیرو بننے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، وہ بھی کوئی مشکل نہیں پیدا کریں گے. لیکن انہیں جب یہ خطرہ ہوگا کہ میں اب ہیرو شمار نہیں ہو رہا، سردار نہیں سمجھا جا رہا، تاریخ میں، گنیز بک میں میرا نام نہیں آئے گا، تو پھر ان کو پریشانی ہو جاتی ہے بعض اوقات کہ اب میں اتنا بڑا ہو کر بے نام رہ جاؤں تو یہ شکست ہے. خوب ان کو یہ فضا چاہیے، لیکن یہ طے ہے کہ وہ الیکٹ ہونے سے پہلے، ممکن ہے رفسنجانی صاحب کے ساتھی یا تحت تاثیر ہوں، منتخب ہو کر رہبر کے انڈر آ گئے ہیں ابھی 100%. اول تو خود ابھی تک انہوں نے جو بیان دیے ہیں اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو دشمنوں کی خوشی کا باعث بنے. میں نے اشارہ کیا کہ انہوں نے بعض بیان دیے ہیں اس طرح سے جس سے ان کو وہ اندیے مل رہے ہیں یا وہ سگنل مل رہے ہیں یا خوشی ہو رہی ہے، لیکن کوئی ریڈ لائن انہوں نے کراس نہیں کی، اور اپنے آپ کو باقاعدہ وفادار و متعہد ثابت کیا ہے رہبر معظم کا. اور چونکہ اصل قوت و طاقت رہبر معظم کی ہے ایران کے اندر، پریزیڈنٹ خاتمی نے دو تین قدم اٹھائے، یہ جو عرض کیا ہے کہ صدر کو کوئی اختیار نہیں ہے ایران میں جب تک رہبر نہ دیں، اور رہبر یہ اختیار چھین بھی لیتے ہیں لوگوں کے، منتخب رئیس جمہور سے یا صدر سے. دو تین دفعہ ہوا، احمدی نژاد نے مشائی کو، رحیم مشائی کو اپنا وائس پریزیڈنٹ رکھنا چاہا، جو اختیار ہے رئیس جمہور کا، آئین میں لکھا ہوا ہے، قانون میں. رہبر معظم نے منع کر دیا کہ آپ اس شخص کو اپنا وائس پریزیڈنٹ نہیں بنا سکتے، نہیں بنا سکتے بھی. اسی طرح ایک منسٹر کو کابینہ سے نکالنا چاہا، وہ بھی حق ہے رئیس کا یا صدر کا کہ اپنی وزیر کو بدل دے، نیا وزیر رکھ لے. اس وزیر کو جب بدلنا چاہا، رہبر نے کہا اس وزیر کو نہیں ہٹا سکتے آپ، یہ رہے گا یہ وزیر، وہاں بے اختیار ہو گیا صدر. اسی طرح پارلیمنٹ نے صدر مملکت کو بلایا کہ آپ آ کے کچھ چیزوں کی وضاحت کرو، رہبر نے پارلیمنٹ کو حکم دیا کہ آپ کو حق نہیں بنتا کہ پریزیڈنٹ کو پارلیمنٹ میں بلاؤ، آپ منع کر دیا انہوں نے. کئی دفعہ ہوا، اصل جو طاقت ہے نظام ہے وہاں، وہ ولایت فقی، ولایت فقی یہی ہے. یہ کروبی صاحب تھے رئیس پارلیمان ایران کے اپنے ایک زمانے میں، رفسنجانی صاحب جب صدر تھے کروبی پارلیمنٹ کے اسپیکر تھے، رئیس تھے پارلیمنٹ کے. اس زمانے میں یہ خاتمی صاحب کا گروہ زیادہ تھا، نہ خاتمی صاحب کی حکومت تھی، رفسنجانی صاحب کی نہیں، خاتمی صاحب کی حکومت میں کروبی صاحب وہ پارلیمنٹ کے اسپیکر تھے. ایک باس چھڑی مطبوعات کے حوالے سے، امریکہ نے اور یورپی یونین نے بھرپور پیسہ ڈالا ایران کے اندر، اور تقریباً 100 کے قریب روزنامے انہوں نے پرنٹ کرنا، بہت اعلیٰ معیار کے کلرڈ روزنامے، نیوز پیپر چھاپنا شروع کیے، جو خریدتا کوئی بھی نہیں تھا، ایسے مفت تقسیم ہوتے تھے. اتنے ہائی سٹینڈرڈ کے روزنامے جو شاید ہی کسی ملک میں چھپتے ہوں، پاکستان میں ایک بھی نہیں ہے ایسا اخبار یا میگزین جو اس اعلیٰ سطح کا پرنٹ ہوتا ہو. اس قسم کے تقریباً 100 اخبار انہوں نے شروع کروائے جن کا کام صرف اسلامی آئیڈیالوجی کے خلاف, دین کے خلاف, اور کھل کے, وہ عجیب زمانہ تھا اس میں. مثلاً یونیورسٹیوں میں بعض مرتد پیدا ہو گئے, انہوں نے ایک ہاشم آغا جری کے نام سے ایک مرتد ملعون تھا, وہ ابھی بھی ہے, اس نے امدان یونیورسٹی میں تقریر کی مراجع کے خلاف, مرجعیت کے خلاف. ایک اور نے امام حسین علیہ السلام کے خلاف تقریر کی. عجیب بات ہے, جمہوری اسلامی میں. اور اس طرح کا انہوں نے ان کو پروموٹ کیا اور پیسے دیے, اخبار لکھو, میگزین نکالو. پارلیمنٹ میں یہ بات چھڑی کہ جو عدلیہ تھی انہوں نے پابندی لگا دی ان نیوز پیپرز پر, کو 25 اخبار ایک دن میں ہی بند کر دیے انہوں نے. اس پر پارلیمنٹ نے بیٹھ کر بات شروع کی کہ مطبوعات کی آزادی ہونی چاہیے. خاتمی صاحب کی حکومت تھی, کروبی صاحب پارلیمنٹ کے اسپیکر تھے, اور پارلیمنٹ میں اکثریت بھی انہی کی تھی. یہ قانون بنانے والے تھے کہ کسی اخبار پر پابندی نہیں لگائی جا سکتی, آزادی ہے, جو جس کی مرضی ہے لکھے, حتیٰ دین کے خلاف لکھے, سب کے خلاف لکھے. رہبر معظم نے پارلیمنٹ کو حکم دیا کہ آپ اس مسئلے پر بحث ہی نہیں کر سکتے, یہ جو پابندی لگ گئی ہے لگ گئی ہے بس, اس پر نفی اس بات میں آپ کچھ کہہ نہیں سکتے. پارلیمنٹ میں بڑا شور اٹھا کہ یہ تو پارلیمنٹ کے امور اور اختیارات سلب کیے جا رہے ہیں, یہ فلاں ہو رہا ہے فلاں ہو رہا ہے. تو کروبی صاحب نے وہاں ایک جملہ کہا کہ خوب ولایت فقیہ ہم ہی ناست, اسی کو کہتے ہیں ولایت فقیہ. کہا تمہیں پتہ نہیں تھا پہلے کہ اسے ولایت فقیہ کا معنی کیا ہے؟ کہا اسی کو کہتے ہیں ولایت فقیہ, یہ پہلے سوچنا چاہیے تھا آپ کو. ولایت فقیہ یہی ہے کہ جہاں پر آ کے رہ پر کہہ دیں نہیں کر سکتے, بس نہیں کر سکتے, آپ جرت نہیں ہے کسی کی بھی. ولایت فقیہ, ولی فقیہ کا کہنا وہ قانون ہے, وہاں آئین کی روح سے ان کا فرمودہ قانون کی حیثیت رکھتا ہے. جو وہ کہہ دیں منع کر دیں یہ قانون ہے, اور حکم دے دیں یہ قانون ہے, یہ وہ نہیں کر سکتے آپ. اب ساری پارلیمنٹ بس مل کر بھی کچھ نہیں کر سکتے. انہوں نے یہی جملہ کہا کہ ولایت فقیہ ہم ہی نہ سکتے, یہی ہے ولایت فقیہ. اس لیے ان کی ساری کوششیں یہ تھیں کہ اصل ولایت فقیہ اصل مسئلہ ہے, اس کو ختم کرو. آپ سارا پلاننگ اس کے لیے ہو رہی ہے. ابھی بھی ہیں کچھ باتیں, شاید قبل از وقت ہیں, نہیں ابھی کرنے کی, لیکن ہیں یہ منصوبے کہ یہ تھوڑا سا مسئلہ آگے جائے گا. یہ چاہیں گے کہ رہبر کا محاصرہ کریں اور تنگ کریں اور دباؤ میں ڈالیں اس طرح, اس فضا سے, لیکن ممکن نہیں ہے. اب پریزیڈنٹ الیکٹ ہو کر وہ رہبر کے انڈر آ گئے ہیں مکمل طور پر, 100%. ایک تو ویسے وہ شخصیتی لحاظ سے وہ نہیں ہیں جو خاتمی صاحب تھے, بہت فرق ہے ان دونوں میں. یہ متدین آدمی ہیں, مذہبی آدمی ہیں, معتقد آدمی ہیں, انقلابی آدمی ہیں, بڑی اہم ذمہ داری کے پوسٹوں پہ رہ چکے ہیں پہلے, اور اچھا ایک تجربہ ہے ان کا. اور دوسرا یہ کہ اس پورے زمانے میں انہوں نے رہبر کے ساتھ اپنا رابطہ محفوظ رکھا ہے. یہ جتنے بھی حالات سابقہ گزرے ہیں 16 سال, اس میں حسن روحانی صاحب نے رہبر کے ساتھ اپنا رابطہ مسلسل برقرار رکھا ہے. رہبر معظم نے جو بھی مثلا اجتماعی تقریب ہوتی تھی اس میں کچھ لوگ جاتے تھے, کچھ نہیں جاتے تھے بسا اوقات, یہ ہر جگہ رہبر کے ساتھ اس تقریب میں حاضر ہوتے, موجود رہتے. یعنی ایک بہت ہی رابطہ گہرا تھا ان کا رہبر معظم سے. اس لیے بعض یہ احتمال دیتے ہیں کہ یہ اصل جو کچھ دشمن نے فضا بنائی تھی, جو مکر انہوں نے کیا تھا, اس سے انہوں نے فائدہ اٹھا لیا ایک ایسے طریقے سے. یعنی یہ ان کا بننا یہ خود تدبیر تھی, انقلابی فورسز کی تدبیر تھی کہ یہ شخص آگے آئے اور اس طرح سے, چونکہ فضا انہوں نے بنائی, نتیجہ انہوں نے اپنے حق میں لے لیا ہے. باہر کیف یہ آئندہ حالات بتائیں گے کہ یہ کدھر جاتے ہیں, کیا کرتے ہیں. باہر کیف اول تو جیسا توقع ہے کہ انشاءاللہ رہبر معظم کے ساتھ ہمانگ رہیں گے, تابع رہیں گے, جیسا انہوں نے پہلے بھی ثابت کیا ابھی تک بھی. اور برفرض کوئی ایسی صورت پیش آتی ہے خدا نخواستہ، تو اس میں بھی کوئی ایسی مشکل نہیں ہے، چونکہ اصل طاقت ولایت فقیہ ہے، نظام ولایت فقیہ جو بہت مضبوط ہے، بہت مضبوط ہے، جس کو کوئی خطرہ ایسا نہیں ہے نہ اندر سے نہ باہر سے. اس لیے دشمن جو خوش ہو رہا ہے اس وقت، میڈیا کے اندر بیانات آ رہے ہیں ہر طرف سے، خوشی کی لہر پھیل گئی ہے کہ ایران کے اندر کوئی بہت انقلاب کے اندر انقلاب آ گیا ہے یا انقلاب ختم ہونے والا ہے. جس طرح خاتمی کو کہتے تھے کہ یہ خاتم الانقلاب ہے، یہ انقلاب ختم کرنے آیا ہے، نہیں کر سکے. خوب ظاہر ہے کہ یہ اللہ کا ارادہ ہے، خداوند تعالیٰ نے اس انقلاب کو بچایا ہے ایسے ایسے مخمصوں سے جہاں عقل انسانی کی سمجھ سے بالا ہے. بارہا ایسے ہوا ہے کہ جہاں انسانی تدبیر بالکل ختم ہو گئی، وہاں بھی خدا نے اس انقلاب کو بچایا ہے. ایسے موقع آئے ہیں، ایک بات سامنے کی ہے، انقلاب کے خلاف پیدا ہونے والے مشکلات و بحران، یہ مخملی انقلاب تک جو کچھ ہوا، اہم 30 بڑے بحران ذکر کیے تھے کہ ان میں سے ہر بحران نظام انقلاب کو ڈبونے کے لیے کافی تھا، لیکن اللہ کا ارادہ تھا پیچھے، اور اللہ تعالیٰ نے اس انقلاب کو بچایا ہے اور انشاءاللہ ہر قدم پر بچائے گا. اس وقت جو اطمینان و تسلی رہبر معظم کے لب و لہجے میں ہے، یہ خود دلیل ہے اس بات کی کہ ان کی گرفت میں ہے ہر چیز، اور یہ ان کی تدبیر میں ہے ہر چیز، کوئی ایسا مسئلہ پریشان کن نہیں ہے. اگرچہ انقلاب کے نام سے جو گروہ متعارف تھے جنہیں انقلابی نمائندے کہا جاتا تھا، وہ شکست کھا گئے ہیں، وہ بھی اپنی مشکل کی وجہ سے رسوائی کا باعث بنے ہیں. نہیں ہوئے نا، ایک متفق نہیں ہوئے آپس میں، اپنی ووٹیں تقسیم کر دیں، البتہ ان کے مجموعی ووٹ سے بھی انہوں نے زیادہ لیے ہیں. ایک طرف 5 کینڈیڈیٹ تھے، ایک طرف حسن روحانی تنہا تھے، تو انہوں نے ان 5 سے زیادہ، ان کے مجموعی ووٹ سے بھی انہوں نے زیادہ ووٹ لیے ہیں. اگر یہ متفق بھی ہو جاتے ایک بار، پھر بھی ان کے جیتنے کا امکان تھا، حالات چونکہ ان کی فیور میں تھے اور انہوں نے حالات سے فائدہ بھی اٹھایا. وہ ہمیشہ تقریر کرنے سے پہلے ایک چابی دکھاتے تھے لوگوں کو، مجمع میں جب آتے ایک بڑی سی چابی ان کی جیب میں ہوتی تھی، قبا کی جیب میں، تقریر سے پہلے وہ چابی سب کو دکھاتے تھے. یعنی وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو حالات بنے ہوئے ہیں، مشکلات ہیں، پابندیاں، مہنگائی فلاں، ان سب کے حل کی چابی میرے پاس ہے. اب لوگوں کو بھی یہی چاہیے ہوتا ہے، مشکل حل ہو، باقی کی مسئلہ نہیں ہے، مشکل حل ہونی چاہیے. اگر فرض کریں ابھی طالب علموں کو ایک مشکل ہے، یہ مشکل حل کرنے کے لیے باہر سے کوئی آتا ہے مثلاً، کوئی یہاں ارد گرد میں جو بٹی رہتے ہیں مثلاً، کوئی آ جائے، ان کو کہے جی آپ کی مشکل کی چابی میرے پاس ہے، وہ بعض اسی کے پیچھے چل پڑیں گے کہ آپ ہی رہبر ہو ہمارے، چونکہ مشکل جو حل کرے وہی ہمارا رہبر ہے. وہ بعض لوگ اس طرح سے ہوتے ہیں کہ چابی دیکھ کے بہت خوش ہوتے تھے کہ ساری مشکلیں ابھی حل ہونے والی ہیں. اول تو ایسا نہیں ہوگا، چونکہ جو توقع دشمن کی ہے وہ ہرگز پوری نہیں ہوگی، اور وہ دباؤ اپنا چہ بسا مزید بڑھائیں، چونکہ انہیں یہ لگ رہا ہے کہ یہ شخص شاید کمزوری دکھائیں. جب دشمن کو پتہ چلتا ہے نا کمزور طبقہ آیا ہے، تھوڑا سا ڈھیلا، تو وہ دباؤ اور بڑھاتا ہے ان کے اوپر. اور یہ بھی امکان ہے کہ مزید پابندیاں سخت بھی کر دیں جب انہیں نہ نظر آئے اپنے ارادے پورا ہونا، کہ نہیں انشاءاللہ پورے ہوں گے، وہ مزید پابندیاں بڑھا سکتے ہیں اس صورت میں ان کے اوپر. بہر کیف یہ آنے والے حالات بتائیں گے. مجموعی طور پر جو کچھ تاثر دیا جا رہا ہے وہ کاملاً بے جا ہے، اور الحمدللہ انقلاب اس الیکشن میں جتنی شرکت لوگوں نے کی ہے، جس حساب سے ووٹ ڈالے ہیں، اب پاکستان میں 45% ووٹ ڈالتے ہیں لوگ، ووٹر پاکستان میں میرے خیال میں 33 یا 30% ووٹر ہیں، باقی ووٹر نہیں ہیں. 18 کروڑ میں سے 5 کروڑ یا کتنے ووٹر ہیں، کل آبادی کے اتنی تعداد ووٹر ہیں، باقیوں کے ووٹ نہیں ہیں، آپ کے ووٹ نہیں ہیں مثلا، بہت سارے آپ کے فیملی والوں کے بھی ووٹ، یہاں ووٹ رجسٹرڈ کرانا ہوتا ہے. ایران میں ایسے نہیں ہیں، جس کے پاس شناختی کارڈ ہو وہ سب ووٹر ہیں، رجسٹریشن نہیں ہوتی ووٹروں کی. یہاں جو ووٹر ہیں کل، وہ 30-33% ووٹر ہیں، ان میں سے 45% ووٹ ڈالتے ہیں، اس دفعہ زیادہ ووٹ پڑے ہیں، شاید 58% یا کتنے 55% ووٹ، پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ووٹروں نے 55% ووٹروں نے شاید ووٹ ڈالے ہیں، 55 یا 56%، وہ بھی میڈیا نے اتنا دھوم مچایا اور کیا کیا انہوں نے جتن کیے، وہ 55% تک پہنچے ہیں۔ ایران میں 72% لوگوں نے ووٹ دیے ہیں، ووٹروں نے، جن کے ووٹ تھے قانوناً، ان میں سے 72% لوگوں نے ووٹ دیے ہیں، اور یہ دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتا، خود امریکہ میں بھی نہیں ہوتا، کہیں بھی دنیا میں بہت ریکارڈ جن ملکوں میں ووٹ پڑتے ہیں، بہت بڑا ٹرن آؤٹ ہوتا ہے، وہاں 60% تک پہنچتے ہیں، 60% سے اوپر ووٹ نہیں ڈالتے، لیکن یہاں 72% لوگوں نے ووٹ ڈالے۔ ووٹ ڈالنے کا، بعض لوگوں نے بڑے خوبصورت تبصرے کیے ہیں، مخالفین نے، دشمنوں نے، انہوں نے کہا کہ تم ایسے خوش ہو رہے ہو کہ روحانی بن گئے، رفسنجانی بن گئے اور فلاں بن گئے، یہ آپ یہ دیکھ لو کہ 72% لوگوں نے جو ووٹ ڈالے ہیں، مثلا ٹوٹل جو ووٹ پڑے ہیں کتنے، 32 ملین یا 36 ملین ووٹ پڑے ہیں، جس میں سے 18 ملین حسن روحانی نے لیے ہیں، 18 ملین اور کچھ اوپر، 6 لاکھ اور 32,000 ہے سر، 18 ملین ووٹ حسن روحانی کو پڑے ہیں، 36 ملین ووٹ ولایت فقیہ کو پڑے ہیں۔ چونکہ جب لوگ آئے ہیں، ووٹ کا یہی معنی ہوتا ہے، جو یہاں بھی ہم نے کہا تھا نا، ووٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے، ووٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس سسٹم کو مانتے ہیں، بے شک آپ کا کینڈیڈیٹ جیتا ہے یا نہیں جیتا، ووٹ دے کر آپ نے یہ ثابت کر لیا ہے کہ آپ اس سسٹم کو مکمل طور پر آپ مانتے ہو۔ انہوں نے یہی نتیجہ لیا، جو سمجھدار دشمن تھے، زیرک، وہ ڈرے ہیں اس سے، انہوں نے کہا کہ تم ایسے خوش ہو رہے ہو کہ حسن روحانی بن گئے اور اب آپ کے وارے نہیں آ رہے ہیں، یہ غلط ہے۔ آپ یہ دیکھو کہ 72% ووٹر نے ولایت فقیہ کی تائید کر دی ہے، جس سسٹم کے خلاف آپ اتنا اودم مچایا ہے، اتنا پیسہ لگایا ہے تم نے، جس سے دور کرنے کے لیے تم نے پابندیاں لگائی تھیں، لوگوں نے 72% ووٹ ڈال کر اسی نظام کی حمایت کر دی ہے۔ اب بے شک وہ ووٹ جن سے کینڈیڈیٹ نہیں بنا، وہ ووٹ بھی سسٹم کی حمایت میں کاؤنٹ ہو گئے ہیں، شمار ہو گئے ہیں وہ۔ لہذا جو چالاک، سمجھدار، عقل مند دشمن ہیں، وہ اس طرح کا تجزیہ کر رہے ہیں کہ یہ خوشی کے بجائے غمناک ترین الیکشن ہے دشمنوں کے لیے، اس لیے کہ انہوں نے پابندیاں لگائیں، مسائل کھڑے کیے، یہ 4 سال بھرپور تیاری کر کے لوگوں کو ولایت فقیہ اور نظام سے بدبین کرنے کی کوشش کی، اسے ناکام ثابت کرنے کی کوشش کی، 36 ملین افراد نے آ کر ووٹ ڈالے ہیں۔ وہ آپ کو معلوم ہے ایران کی آبادی کتنی ہے؟ 60 ملین سے کچھ اوپر ہے، اور اس میں بھی 60 ملین آبادی میں بھی ظاہر بچے ہیں، بوڑھے ہیں، وہ سارے ووٹر تو نہیں ہوتے، ایک گھر کے اندر ماں باپ کے ووٹ ہوتے ہیں، باقی 5-7 کے ووٹ نہیں ہوتے۔ 60 ملین کی آبادی والے ملک میں 36 ملین ووٹ پڑے ہیں، اور 18 کروڑ کی آبادی والے ملک میں 26 ملین مثلا ووٹ پڑے ہیں، کتنا فرق ہے۔ اگرچہ جو بھی ووٹ جس سسٹم کو بھی دیتا ہے، خواہ ہارے ہوئے کینڈیڈیٹ کو بھی دے، وہ سسٹم کا کم از کم حامی ہوتا ہے، یہ طے ہے، یہ نتیجہ لینا منطقی ہے۔ انہوں نے لیا ہے نتیجہ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ 36 ملین افراد ولایت فقیہ کے حامی ہیں، اور یہ درست بات ہے کہ لوگ اس وقت بھی اصل نظام کے حامی ہیں، فیور ہیں۔ بعضوں نے بہت خوبصورت تبصرے یہ بھی کیے ہیں کہ 5 پہلے 8 تھے، پھر 2 بیٹھ گئے، حداد عادل اور عارف خاتمی صاحب کا کینڈیڈیٹ بیٹھ گیا روحانی صاحب کے حق میں، اور ان میں 6 رہ گئے، 6 میں سے 5 غیر عالم تھے اور ایک عالم تھا، ایک ہی ابا کبا والا تھا، یہ حسن روحانی، اور اسی کو لوگوں نے چنا ہے، ابا کبا والے کو، وہ دوسرے جو پینٹ شرٹ والے تھے وہ سارے، اور ان میں بڑے تجربہ کار لوگ تھے، ڈاکٹر ولایتی جیسے لوگ، اور اس طرح کے بڑے بڑے نام تھے، چھوٹا نام اس دفعہ کوئی بھی نہیں تھا، سب بڑے بڑے نام تھے، اور انہوں نے ووٹ مل کر بھی سب نے نہیں لیے۔ بعضوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ ووٹ ابا کبا کو ملے ہیں، نہ کہ ایک درمیانہ رو یا میانہ رو آدمی کو نہیں ملے، ابا کبا کو لوگوں نے ووٹ دیے. یعنی اس کا مطلب ہے ابھی بھی ابا کبا کو پسند کرتے ہیں لوگ، اتنی پابندیوں کے باوجود، مہنگائی کے دور بھی اگر لوگوں کو یہ موقع دیا جائے کہ ابا کبا میں سے یا پینٹ شرٹ میں سے کس کو ووٹ دو گے، تو لوگ پھر بھی ابا کبا کو ووٹ دیتے ہیں. وہ اس طرح کے خوبصورت تجزیے بھی بعض کر رہے ہیں. انشاءاللہ یہ اطمینان ہے، 100% مسلمات میں سے ہے. اس وقت جو خود اعتمادی و جو اطمینان و جو سکون ہمیں نظر آتا ہے رہبر معظم میں، اس بات پر کاملاً دلیل ہے کہ یہ ان کی تدبیر سے سارا کچھ انجام پایا ہے اور سب ان کی گرفت میں ہیں. کسی مسئلے میں کوئی پریشانی انہوں نے ظاہر نہیں کی، بلکہ سب سے پہلے مبارکباد رہبر معظم نے دی ان کو جیتنے کی، سب سے پہلی مبارکباد دی. اور یہ ملے بھی جا کر رہبر سے، اور ابھی چند دنوں میں مزید انشاءاللہ مسائل کھل کے سامنے آ جائیں گے. باہر کیف خطرات ہیں اپنی جگہ، اس کا مطلب یہ نہیں کہ خطرے نہیں ہیں، خطرات ابھی بھی ہیں، مداخلت ہو سکتی ہے اندر سے بھی باہر سے بھی، پابندیاں بڑھ سکتی ہیں، کسی جگہ بھی لوگ گھس سکتے ہیں. جس طرح خاتمی صاحب کے ساتھ ایک بہت ہی بدکار و مرتد طبقہ حکومت کے ڈھانچے میں گھس گیا تھا، یہ لیبرل جن کا کہا، یہ مثلا ایک مرتد آدمی حجاریان کے نام سے ہے، جو ان کا تھنک ٹینک سمجھا جاتا تھا، مغز متفکر خاتمی صاحب کے گروپ کا، اور جو بالکل ہی مرتد آدمی تھا، اس کا کسی چیز پر ایمان، نہ خدا پر ایمان، نہ قیامت پر ایمان، کسی چیز پر نہیں. اس قسم کے لوگ گھسے تھے خاتمی صاحب کے سیٹ اپ میں، اور خدا نے وہاں سے بچا لیا انقلاب کو. اب بہت ہوشیاری ہے، اب ایسے ممکن نہیں ہے قطن ہو. آغا احمدی نژاد نے دو چار بندے ڈیلے سے رکھنے کی کوشش کی، رہبر نے منع کر دیا کہ نہیں لا سکتے ان کو. موجودہ صدر بھی جو منتخب ہوئے ہیں، اول تو انشاءاللہ وفادار ہیں یہ رہبر کے، اور چونکہ اب مکمل قانوناً بھی رہبر کے انڈر آ گئے ہیں، اور پہلے سے بھی ساتھ رہے ہیں، انہوں نے رابطہ اپنا برقرار رکھا ہے رہبر معظم کے ساتھ، اور آئندہ بھی انشاءاللہ امید ہے کہ حالات بہتری کی طرف جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے انشاءاللہ اس انقلاب کو محفوظ رکھنا، بچانا، اور جس طرح ہم سب دعا کرتے ہیں کہ خدا اس انقلاب کو انقلاب امام زمان سے انشاءاللہ متصل فرمائے انشاءاللہ، اور ہر اندرونی بیرونی خطرے و دشمن سے خدا اس کو محفوظ رکھے.